محبی و محبوبی مرشدنا و مولانا شیخ العرب والعجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم احمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کے اشعار ہیں، حضرت والا کے یہ چند مختصر اشعار ہیں قلب مستر کے عنوان سے۔ وہ جس کا نام کے دنیا میں قلب مضطر تھا، وہ جس کا نام کے دنیا میں قلب مضطر تھا، فلک پہ جا کے وہ ہم شکل ماہ و اختر تھا، فلک پہ جا کے وہ ہم شکل ماہ و اختر تھا۔
یعنی جو دل دنیا میں اللہ کے لیے بے چین رہتا تھا اور اندر ہی اندر اپنے اللہ کو یاد کرتا تھا، اگرچہ دنیا میں بے نام و نشان تھا اور بے مستر کی اس زمانے میں کوئی قدر نہیں، اگرچہ دنیا میں بے نام و نشان تھا لیکن دل میں سینے میں جو دل رکھتا تھا وہ اللہ کی محبت میں بے چین رہتا تھا، اللہ کی محبت سے بھرا ہوا تھا، تو وہی اس کا دنیا میں تو کوئی رتبہ نہیں ملا لیکن آسمانوں پر جنت میں عرش اعظم پر وہ ماں کہتے ہیں چاند اور اختر ستارہ، یعنی چاند ستاروں سے بھی زیادہ روشن اور اللہ کے نزدیک مقرب تھا۔
سبحان اللہ۔ وہ جس کا نام کے دنیا میں قلب مضطر تھا، فلک
حضرت والا اپنا نام نہیں لیتے ہیں لیکن سب حضرت والا کی دل کی کیفیات اور حضرت والا کے اپنے حالات اور اپنے مقامات ہیں جو اس اشعار کی شکل میں نکل جاتے ہیں۔
سبحان اللہ۔
گفت آیت حدیث دیگر، یعنی دوسروں کے نام پر وہ اپنا اللہ کے جو خاص بندے ہیں وہ اپنے رازوں کو چھپاتے ہیں اور ان کی زبان سے دوسروں کے نام سے کچھ اسی اپنے حال کو دوسروں سے منسوب کر کے کہنا۔ حضرت والا کا یہی مقام تھا اور حضرت والا کے یہ سب اپنے مقامات ہیں جو حضرت والا نشاب میں وہی درد دل ہے جو حضرت کے سینہ مبارک میں تھا اسی وقت والا شعر میں فرما دیتے ہیں، اشعار کی صورت میں ظاہر ہو جاتا ہے۔
فلک پہ جا کے وہ ہم شکل ماہ و اختر تھا، تمام عمر تڑپنے کی تھی جو خوش میں، تمام عمر تڑپنے کی تھی جو خو اس میں نہ جذب ہو سکا، دنیا کا رنگ و بو اس میں.
یہ بھی حضرت والا ہی حال ہے، پوری زندگی ہے اس میں کہ تمام عمر تڑپنے سے کیا مراد ہے، کہ تمام عمر تڑپنے کی تھی جو خوب آنے عادت. تڑپنے سے کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں بے چین رہنا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو مشکلات آئیں ان کو اٹھانا، چاہے وہ ظاہری مشکلات ہو کہ مثلا کوئی دشمن پیدا ہو گئے، یا باطنی مشکلات ہو مثلا تقاضے پیدا ہوئے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے، لیکن حسینوں سے نظریں بچا کر تڑپنا، یہ ہے شیر مردوں کی ہمت کی بات. تو یہ باطنی حالت ہوتی ہے، اس باطنی حالت کو بچے کو روکنے میں اور ان تقاضوں کو اللہ کی نافرمانی کے تقاضوں کو روکنے میں وہ تڑپ گیا، لیکن اللہ کو ناراض نہیں کیا. یہ عادت اس کے نصیب، یہ مبارک عادت کہ اللہ کی نافرمانی سے بچنے میں تڑپنا اور ظاہری اور باطنی دونوں حالتوں کا مقابلہ کرنا. تو یہ خوب اللہ کے یہ عادت جو ہے، یہ اللہ کے راستے میں اس نے اللہ کو پانے کے لیے کی تھی. تو اس لیے جب اس کی کیفیت یہ تھی کہ وہ دنیا تو کیونکہ وہ اللہ کے راستے کا غم اٹھاتا تھا، تو دنیا کا رنگ و بو جو تھا اس کو اپنی طرف کھینچ نہیں سکا.
واہ واہ واہ، سبحان اللہ.
کیونکہ اگر وہ کھینچ جاتا تو پھر تڑپنا ہی ختم ہو جاتا. اس دنیا کے رنگ و بو اور دنیا کے حسینوں سے اور دنیا کے حسن و جمال سے وہ بالکل کنارہ کش تھا، اور اللہ کی یاد میں اسی لیے بے چین رہتا.
سبحان اللہ.
دنیا کا رنگ و بو اس کو راس نہیں آیا، اور دنیا کے رنگ و بو سے اور دنیا کے حسن سے وہ اپنے آپ کو بچاتا.
سبحان اللہ. تمام
دنیا کا حسن جمال انہی کو اپنی طرف کھینچتا ہے جن کے دل میں اللہ کی طلب نہیں ہوتی. جن کے دل میں اللہ کی طلب اللہ کی محبت ہوتی ہے، وہ دنیا کے حسن جمال سے اور یہاں کے پھولوں کے رنگ و بو سے متاثر نہیں ہوتے، ان سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں.
واہ واہ واہ، جزاک اللہ. تمام عمر تڑپنے کی تھی جو خوش میں نہ جذب ہو سکا، دنیا کا رنگ و بو اس میں. اور یہ حضرت والا کا شعر ملاحظہ، میں درد و غم سے بھرا ایک سفینہ لایا ہوں، میں درد و غم سے بھرا ایک سفینہ لایا ہوں تیرے حضور میں، ایک آبگینہ لایا ہوں تیرے حضور میں، تیری رضا کا ہے بس شوق جستجو اس میں. تیری رضا کا ہے بس شوق و جستجو اس میں میری ہزار تمنا کا ہے لہو اس میں میری ہزار تمنا کا ہے
تیرے کہ میں درد و غم سے بھرا ایک سفینہ لایا ہوں، جب اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری ہوگی تو عرض کروں گا کہ اللہ دنیا میں میں سے کچھ نہیں لایا، آپ کی محبت کا غم اور آپ کا درد و درد محبت لایا میں، اور وہ کیسا ایک سفینہ ہے، ایک آدھ غم نہیں ہے بلکہ پورا ایک جہاز کا جہاز ہے، اور وہ جہاز کیا ہے، ایک آب گینا ہے، اس آب گینے میں ساری آب گینا کہتے ہیں گلاس جو بہت نازک سا گلاس ہوتا ہے، تو اس آب گینے میں سارے غم دنیا بھر کے درد و غم بھرا ہوا ہے، تو میں درد و غم سے بھرا ایک سفینہ لایا ہوں، اے اللہ میں ایک سفینہ اور کچھ نہیں لایا دنیا سے، آپ کے راستے کا غم لے کے آیا ہوں، آپ کے راستے میں جو مجاہدات کیے، جو مشکلات اچھائیں، جو مشقتیں برداشت کی، جو آپ کو راضی کرنے کے لیے جو ہم نے اپنی تمناؤں کا خون کیا، وہ سب اس درد و غم کو لے کے آپ پینا ہے میرے پاس، چھوٹا سا پیالہ، چھوٹا سا گلاس، یہ لے کے آپ کے وہ دل ہے، وہ دل کا آپ گینا لے کے آپ کے پاس آیا ہوں، اور آگے فرماتے ہیں
تیری رضا کا
تیری رضا، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ کوئی اور چیز ہے، تیری رضا کا ہے بس شوق و جستجو اس میں، درد و غم جو ہے جو کچھ بھی اٹھائے وہ آپ کو راضی کرنے کے لیے اٹھائے تھے، ایسے اس لیے تھوڑی اٹھائے تھے کہ کوئی اس سے میں دنیا بھی فائدہ ہوتا تھا، تیری رضا کا ہے بس شوق و جستجو اس میں، ان درد و غم میں اور ان مجاہدات میں آپ کی رضا اور آپ کی محبت اور آپ کو راضی کرنے کا شوق اس کے اندر، اور وہ کس کیسے حاصل ہوا، میری ہزار تمنا کا ہے لفظ، میں نے ہزاروں تمناؤں کا میں نے خون کیا ہے، وہ اس میں بھرا ہوا ہے، وہ آپ کی رضا اور جستجو کی ہے اس کے اندر، اور کچھ نہیں، اس آدھی کے شوق میں میں نے سب برداشت کیا ہے، آپ کے حضور میں میں یہ تحفہ لے کے حاضر ہوں،
سبحان اللہ،
اسے قبول فرما
دیجیے،
حضرت والا کے اپنے مجاہدات کا مختلف عنوانات سے ذکر ہے، جو ابھی مضمون لکھا ہے انشاءاللہ لبرار میں آئے گا، جس میں ان مجاہدات کا کچھ ذکر کیا ہے مختصرا، اس سے اندازہ ہوگا کہ کس طرح حضرت والا نے زندگی گزاری، کیسی کیسی مشقتوں سے گزرے ہیں، تو اس کے اندر ظاہری مجازات جو دشمنی جو لوگوں نے حاسدین نے حضرت والا کو ستایا اس کا ذکر ہے، لیکن اس سے بڑھ کے یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں جو شیخ کی خدمت میں حضرت والا رہ پڑے، وہ صرف حضرت نے سے خود فرمایا تھا کہ میرے اندر تقاضا جوان جب میں ہوا تو خواہشات کا ایک سمندر تھا، میں نے سوچا کہ اگر میں نے کسی شیخ کا دامن نہیں پکڑا تو میں اس میں بہہ جاؤں گا، تو فوراً حضرت شیخ پھول پوری سے تعلق قائم کیا، 70 سال کی عمر حضرت پھول پوری کی تھی، 18 سال کے حضرت والا تھے، اور پوری زندگی 16-17 سال وہیں گزار دیے اس جنگل کے اندر، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور گناہوں سے بچنے کے لیے، اور یہ بھی فرمایا کہ اس عاشقانہ مزاج کے باوجود جو اللہ نے مجھے عطا فرمایا تھا، زندگی میں کبھی مجھ سے ایک دفعہ بھی لغزش لغزش، گناہ تو بڑی دور کی چیز ہے، لغزش کی کیا معنی؟ کہ ڈگمگا جانا، کہ اللہ کے راستے میں کبھی ڈگمگا جانا، گناہ تو بڑی آگی، کبھی ایسا بھی نہیں ہوا کہ راستے سے ڈگمگا گیا، معمولی چیز نہیں ہے. ایسے مزاج کے لیے بہت سی چیزیں اللہ تعالیٰ رکھتے ہیں، بعضوں کے اندر جاہ کا مرض رکھ دیتے ہیں، بعضوں کے اندر باہ کا مرض رکھ دیتے ہیں، اور دونوں کا مجاہدہ پھر اسی میں اس کو شدید ہوتا ہے. خصوصاً باہی جو ہے اس میں تو بہت ہی زیادہ مغلوب ہو جاتا ہے، تو اس کے اندر اس پر غالب رہنا اور ایک دفعہ بھی ڈگمگانا ڈگمگا نہ جانا، یہ سب سے بڑا کمال ہے. یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کا خاص فضل نظر تو معذر ذات ولی تھے، اس لیے سب چیزیں برداشت فرما گئے. لیکن ہماری اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت کا مزاج ایسا بنایا تاکہ حضرت والا اس دور کے نوجوانوں کی رہنمائی کر سکے کہ تم کس طرح بن سکے. ہر شخص نہیں کر سکتا، ہر شیخ جو ہے وہ جو ہر شیخ جو ہے وہ اس قابل کہ وہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ہر مرض کا علاج کر سکے. جو جس مرض کے لیے اسپیشلسٹ ہوتا ہے وہی اس کا علاج کر سکتا ہے.
جزاک اللہ.
ہر ایک بس کی بات نہیں تھی معالجہ. اگر حضرت کا یہ مزاج نہ ہوتا تو حضرت والا پہچان بھی نہیں سکتے تھے کہ کیا کیا اس راستے میں نفس کی کیا کیا مقاعد اور کیا کیا دھوکے ہوتے ہیں، لیکن حضرت والا کے سامنے کوئی بچ نہیں سکتا. ایک ایک چیز کو ایسا پکڑ لیتے تھے، جہاں حضرت والا کیونکہ مزاج میں سب اس راستے سے گزر چکے تھے، اس کی مشکلات اور جو اس میں تکلیفیں اور جو حوادث پیش آتے ہیں وہ سب حضرت والا کے مزاج کی وجہ سے حضرت ظاہر ہو گئے. یہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس سے اللہ تعالیٰ جو کام لیتے ہیں اس کا مزاج بھی پھر ویسے ہی بناتے ہیں تاکہ وہ بندوں کی صحیح رہنمائی کرتے ہیں. اگر ویسا مزاج نہ ہو تو ہر شیخ جس شیخ کے اندر یہ مزاج نہیں اور مزاج ہے اس میں واقع علاج بھی جانتا ہے سب کچھ جانتا ہے، لیکن اس کی خاص مرض جو اس دور کا ہے یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں. ایک بہت بڑے بزرگ میں اس کی مثال بھی دیتا ہوں، بہت اللہ والے صاحب نسبت، لیکن وہ یہی کہ اور چیزوں میں تھے لیکن اس چیز سے واقف نہیں تھے. تو منا کے اندر اب وہ کیونکہ ان چیزوں کو جانتے ہی نہیں تھے کہ اس میں کیا کیا نفسانی وہ ہوتی ہیں، تو بے ریش ان کا نواسا تھا، اس نے کہا کہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے. تو وہ ایک اپنے خادم سے کہا اس کے سر میں تیل لگا دو. اب وہ خادم جو تھا وہ حضرت والا کا تربیت یافتہ تھا، تو وہ تو گھبرا گیا کہ اس کی طرف داڑھی مونچھ بھی نہیں آئی، میں اس کو کیسے تیل لگاؤں. تو وہ بزرگ پھر بات کرنے لگے، اب لبین کی بات سنانے لگے، تو جس نے بجائے ان کے سر پہ مالش کرنے لگے کہ اس بزرگ کے اللہ والے کے سر پہ مالش شروع کر، اب وہ بھول گئے کہ کیا اللہ والے نے ان کی سن. اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد اس نے کہا کہ حضرت نے پھر دیکھا، ارے بھائی میں نے اپنے سر میں تیل لگانے کو تھوڑی کہا تھا، میں تو کہا اس کے سر میں تیل لگا دوں. تو اس کے بعد فوراً جواب آیا، اس نے کہا کہ اس نے چپکے سے پہلے پوچھ لیا تیل لگاؤں تو بس آئے تو منع کر دیا، چھوٹا تھا عمر میں. تو کچھ کہا کہ اس بزرگ نے تم نے میرے سر میں کیوں لگا رہے ہو تیل، اس کے سر میں میں نے کہا اس کے سر میں درد ہے. تو اس نے کہہ دیا حضرت میں نے پوچھا انہوں نے منع کر دیا. میں کہہ رہا تھا کہ ہم حضرت والا ایسا حکم کبھی نہیں دے سکتے تھے، جانتے تھے کہ اس میں نفس کسی آمیزش ہو سکتی ہے. یہاں ہمارے دارالاقامہ تھا جب شروع شروع میں حضرت والا نے قائم کیا تو کوئی داڑھی والا لڑکا کسی بے داڑھی والے لڑکے کے پاس جا نہیں سکتا، بالکل الگ تھا، ایک دم بالکل الگ تھا. اگر ایک دفعہ والا سندھ روز جا رہے تھے جب زمین بھی نہیں جیسی ویسی حضرت جاتے صبح کو ٹہلنے کے لیے، تو وہ ایک باری اس لڑکا ایک اس سے باتیں کر رہا، کچھ بات کر رہا تھا، بس اس کو فوراً بلا لیا اور فرمایا کہ اس سے کیا بات کر رہے تھے. کہ حضرت میں سبق کے بارے میں بات کر رہا تھا. یہ حضرت فرمایا سبق اس کا الگ ہے اور تمہارا الگ ہے، تم نے کیسے اس سے بات کی؟ اب اگر آئندہ میں نے تمہیں بات کرتے ہوئے دیکھا اسی وقت تلاش کر دوں گا، ایک وقت بس ایک موقع دے رہا ہوں، کسی کی ہمت نہیں پڑتی تھی. تو حضرت والا شیخ کامل تھے، اس چیز کی پوری حضرت والا معلومات اور اس کے معالجات سب حضرت کو معلوم تھے. جب ساؤتھ افریقہ میں اور یونین میں حضرت تشریف لے گئے اور انہوں نے حضرت والا نے اس بدنظری اور عشق مجازی کے متعلق بیان فرمایا تو وہاں کے بڑے بڑے علماء اور نوجوانوں نے حضرت سے عرض کیا، خصوصاً نوجوان علماء نے، کہ حضرت یہی مرض ہمارا تھا جس کی نفس پہ آپ نے ہاتھ رکھا ہے. یہاں بڑے بڑے بزرگ آتے تھے لیکن سب کچھ بیان فرماتے تھے لیکن اس مرض پہ سرسری کہہ کے گزر جاتے تھے، جو کہ ہمارا اصلی مرض ہے. آپ نے ہماری آنکھیں کھول دی اور ہمیں صحیح راستہ مل گیا، ورنہ ہمارا مرض یہ جا ہی نہیں رہا تھا. حضرت نے ان سے فرمایا کہ دیکھو میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ لمبے لمبے تہجد پڑھو، بڑے ذکر کرو، بڑی لمبی لمبی تسبیحات پڑھو، تمہیں ایک کام کر لو کہ نظر کی حفاظت کر لو، اس اریانی کے ماحول میں تم نظر کی حفاظت کر لو تو دنیا کے سب سے بڑے ولی اللہ ہو جاؤ. یہ ایسا تمہیں موقع دیا کہ صرف نگاہ کی حفاظت کرو، صرف نگاہ کی حفاظت کر لو یا بڑی سے بڑی ولایت صدیقیت مل جائے گی. تو ایسا بحالی لوگوں نے کہا کہ حضرت ہمارے لیے آپ نے راستے کو آسان فرما دیا. حضرت ہمارے ذکر میں تھوڑا سا بتاتا ہوں، اس لیے کہ دل میں نور پیدا ہو جائے، اور جب دل میں نور ہوگا تو آدمی کسی سے کوئی خطا ہوگی، اندھیرا آ جائے گا تو فوراً اس کو احساس ہو جائے گا کہ یہ واقعی میں دل میں اندھیرا آ گیا، کوئی مجھ سے خطا ہوگی، فوراً رجوع کرے گا اللہ کی طرف. بس اس لیے ذکر ہے، ذکر اس لیے نہیں ہے کہ شیخ صاحب، ایک صاحب نے بتایا کہ کسی سلسلے کے شیخ تھے، وہ اپنا بیان کرنے بیٹھے تو 1000 تسبیح لے کے مرید پیچھے بیٹھ گیا، شیخ کا بیان ہو رہا وہ کٹاکٹ تسبیح چلا رہا. تو شیخ کا بیان سننا ضروری تھا یا وہ تسبیحات بھول گئے؟ یہ دین کی سمجھ نہیں. حضرت ثانی نے فرمایا کہ جب شیخ کچھ ارشاد کرنے لگے تو اس وقت تمام ذکر و نوافل اور تسبیحات سب چھوڑ دو اور اپنے شیخ کی اس مجلس میں جا کے بیٹھو، اس سے زیادہ تمہاری عبادات نافلہ سے اس کی چند منٹ اس کے پاس بیٹھنا افضل ہے. جس زمانے صحبت با اولیاء بے ترسد سالہ طاعت میری، ایک لمحے کی صحبت کسی اللہ والے کی 1,00,000 سال کی 1,000 سال کی عبادت سے افضل ہے. حضرت مفتی شفیع صاحب نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت یہ کچھ اس میں یہ جو کہا ہے کہ ایک لمحے کی شیخ کی صحبت 1,000 سال کی اخلاص والی عبادت سے افضل ہے، تو یہ کیا صحیح ہے؟ حضرت مفتی شفیع صاحب، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے مفتی شفیع صاحب سے فرمایا کہ مفتی صاحب آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاعر نے زیادہ کہا ہے، شاعر نے کم کہا ہے، یوں کہنا چاہیے تھا، یک زمانے صحبت با اولیاء بے طرز صد سال اطاعت کی بجائے کہتا بے طرز لکھ سال اطاعت. سو سال کی عبادت کہا اس نے سے بہتر ہے، میں کہتا ہوں کہ ایک لاکھ سال کی عبادت سے بہتر، اس لیے کہ اس پہ حسن خاتمہ مقدر ہے. جو اہل اللہ کا صحبت یافتہ ہوتا ہے اس کی خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے. اور کبھی اس کی صحبت میں حضرت ثانوی فرماتے ہیں کہ ایسی بات مل جاتی ہے جو زندگی بھر کام آتی، زندگی بھر کا علاج ہو جاتا ہے. جیسا حضرت کی صحبت سے ہزاروں لاکھوں انسانوں کے علاج ہو گئے صرف صحبت اٹھائی. حضرت والا کی تو الفاظ میں اللہ تعالی نے نسبت عطا فرمائی، خود فرمایا تھا کہ حضرت ثانوی رمضان فرماتے تھے کہ بہت سے بزرگوں کی کپڑوں میں اللہ تعالیٰ جذب رکھ دیتے ہیں، اس کو نسبتہ ہو جاتی ہے. بہت سو کے کھانے میں رکھ دیتے ہیں، کھانے کا ان کے جھوٹا کھانے سے نسبت منتقل ہو جاتی ہے، اور بہت سو کے الفاظ میں رکھ دیتے ہیں. اور حضرت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نعمت دی ہے. حضرت فرماتے تھے کہ مجھے میرا بھی یہی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے میرے کلام میں، میرے باتوں میں، میرے الفاظ میں نسبت کی تقلی کیا سر تھا بھی یہی بات حضرت کی اشارت سن کے بس دل کی کایا پلٹ جاتی تھی. بس تشریح ہو رہی ہے اللہ کے فضل سے، میں پہلے سیکھنا مجھے بعض وقت ان معانی سمجھ میں آتے ہیں، یہ نئی الفاظ سمجھ میں آتے تھے. اسی وقت حضرت والا کی برکت سے، آپ لوگوں کی اخلاص کی برکت سے یہ بیان ہو جاتا ہے، تو ان کو ایک جگہ جمع کر لیا جائے، لکھوا لیا جائے، انشاءاللہ پھر شرح کی صورت میں شائع کر دیں. کسی شیر کا اس بیماری میں پہلے تو اجازت دیتی نہ ہمت تھی، اب حضرت نے اجازت دے دی تھی، خود فرماتے تھے سے پوچھو، تو جو کچھ بیان عرض کرتا تھا تو حضرت والا بھی خوش ہو جاتا. دعا کر دیجیے اللہ تعالیٰ صحیح تشریح کی توفیق. حضرت کا فیض سنائی.
سیدی و سندی، محبی و محبوبی، مشفقی، مصلحی، مربی، محسنی، حضرت والا میر صاحب دامت برکاتہم کے جمع شدہ اور مرتب شدہ یہ ملفوظات، خزائن معرفت و محبت اس کے مجموعے کا نام ہے، اور تمام ملفوظات سیدی و سندی، محبی و محبوبی، شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کے،
بیوی کو ستانے کا عذاب. بیویوں کا دل اتنا حساس ہوتا ہے کہ ان کو ذرا سا جھڑک دو کہ آج ہم بہت تھک گئے ہیں، تم کیا کام کرتی ہو، دن بھر آرام سے پڑی رہتی ہو، اب وہ بیچاری رات بھر رو رہی ہیں کہ یا اللہ میں ظالم کے پیار کی بھوکی تھی کہ گھر آئے گا، مسکرائے گا، کچھ بولے گا، یہ تو ایسا تھکا ماندہ آیا ہے کہ آتے ہی سو گیا. ان مظلوموں کی آہ براہ راست آسمان پر جاتی ہے، اللہ ان کے آنسوؤں کو دیکھتا ہے. ایسے ظالم شوہروں کو میں نے سخت عذاب میں مبتلا پایا. ایک صاحب کی بیوی کالی رنگت کی تھی.
حضرت والا کا معمول تھا کہ جن مصروفیت کے باوجود جن وقت سارا دن مصروفی رہتے تھے، کبھی کوئی کسی کو مشورے دے رہے ہیں، کبھی تحریر فرما رہے ہیں، کبھی اپنے خطوط لکھ رہے ہیں، خطوط کے جواب. اس مصروفیت کے باوجود حضرت والا کا معمول تھا ایک گھنٹہ جا کے خارقاہ سے تشریف لے جاتے اندر، حضرت ایک گھنٹہ میں ان سے بات چیت کرتے، ان کا دل بہلاتا ہوں اپنے حضرت جانی صاحب کا. اس کا خیال رکھنا چاہیے، تھک گئے اور جا کے سو گئے، اور پھر اگر اپنی ضرورت ہوئی تو پھر نیند بھی اڑ جاتی.
ماشاء ایک صاحب کی بیوی کالی رنگت کی تھی، انہوں نے اسے 6 بچوں کی ماں ہونے کے باوجود طلاق دے دی کہ ہم بہت حسن پرست ہیں، ہمیں بہت خوبصورت بیوی چاہیے، میری ماں نے غلطی کی جو ایسی عورت سے میری شادی کر دی. یہ بات انہوں نے خود مجھ سے کہی. یہ سنا سنایا
6 بچے پیدا ہونے کے بعد کہہ رہے مجھے پسند نہیں. جب تمہیں پسند نہیں تو بچے کیسے پیدا ہوں؟ کتنی بڑی ظلم کی بات ہے. وہی بات جو شاہد کہتا ہے نا، مجھے سنا تھا کہ 6 بچے سے اور اس کے پیدا ہوئے اور آخر میں کہنے لگے کہ دوسری شادی کروں گا. پھر کیوں دوسری شادی کیوں کرو گے؟ کہ سچا پیار نہیں ملا.
ماشاء اللہ
بغیر پیار کے 6 ہو گئے.
بانس کی 11 بھی ہوئے. یہ سنا سنایا قصہ نہیں، آنکھوں دیکھا حال ہے. انہوں نے کہا کہ اب مجھ سے گزارا نہیں ہوگا. میں نے ان کو بہت سمجھایا کہ ایسا نہ کرو، لیکن وہ نہیں مانے. اس عورت نے کہا کہ جب میں آپ کو پسند نہیں تھی تو یہ 6 بچے کہاں سے آ گئے؟ اسی وقت طلاق دے دیتے تو میری شادی آسانی سے ہو جاتی. اب 6 بچوں والی بنا کر مجھے طلاق دے رہے ہیں. ان صاحب نے کہا کہ نہیں، میں مجبور ہوں، اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، میں کسی حسین عورت سے شادی کروں گا، اور اسے طلاق دے دی. جب وہ 6 بچوں کو لے کر گھر سے نکلی،
دل کلیجہ منہ کو آ جاتا.
جب وہ 6 بچوں کو لے کر گھر سے نکلی تو سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا اور بزبان حال یہ شعر پڑھا، ہم بتاتے کسے اپنی مجبوریاں، رہ گئے جانب آسمان دیکھ کر. اس کے بعد شوہر صاحب نے ایک خوبصورت لڑکی سے شادی کر لی. 6 مہینے بھی نہیں گزرے تھے کہ ان پر فالج گر گیا. اس کے بعد تقریباً 10 سال تک زندہ رہے اور چارپائی پر پاخانہ پھیرتے رہے، اور وہ حسین لڑکی بھی بھاگ گئی. کہ ایسے شخص سے میرا گزارا کیسے ہوگا؟ دیکھا آپ نے، یہ ہوتا ہے خدا کی بندیوں کو ستانے کا انجام۔ اس لیے عرض کرتا ہوں کہ اپنی مظلوم بیویوں کی آہ مت خریدو۔ بیوی پر مہربانی کرنے کا انعام۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سب سے اچھے اخلاق اس کے ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ مہربانی کرتا ہے، ان کی خطاؤں کو معاف کرتا ہے۔ حکیم الامت تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ ایک مزدور نے بڑی محنت کر کے پسینہ گرا کر پیسے جمع کیے اور مرغی لایا۔ بھوک بھی سخت لگی ہوئی تھی، مگر کھانے میں بیوی سے نمک اتنا تیز ہو گیا کہ اس سے کھایا نہیں گیا، مگر بیوی کو کچھ نہیں کہا۔ اللہ والا آدمی تھا، اس نے سوچا کہ اگر میری بیٹی کے ہاتھ سے نمک تیز ہو جاتا تو میں کبھی نہ چاہتا کہ میرا داماد اس کو جوتے مارے، تو میری بیوی بھی کسی کی بیٹی ہے۔ ہم اپنی بیٹیوں کے لیے تو تعویذ مانگتے ہیں کہ مولانا صاحب تعویذ دے دو تاکہ میرا داماد میری بیٹی کو پیار محبت سے رکھے، خطا ہو جائے تو اس کو معاف کر دے، اسے گالیاں نہ دے، جوتے نہ مارے، اس سے منہ نہ پھلائے۔ اپنی بیٹی کے لیے تعویذ لیتے ہیں یا نہیں؟ اور آپ کی بیویاں بھی تو کسی کی بیٹیاں ہیں یا نہیں؟ بولو بھائی۔ تو کھانے میں نمک تیز ہو جانے کے باوجود شوہر نے بیوی کو معاف کر دیا اور کہا کہ یا اللہ، آپ کی بندی سمجھ کر اس کو معاف کرتا ہوں جو چند دن کے لیے مجھے ملی ہے، پھر نہ ہم ہوں گے نہ یہ ہوگی، سب خبروں میں لیٹے ہوں گے، میں آپ کو خوش کرنے کے لیے آپ کی اس بندی کی خطا کو معاف کرتا ہوں۔ حکیم الامت مجدد الملت اپنے واعظ میں بیان کرتے ہیں کہ جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس کو ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اے بھائی، اللہ کے یہاں تیرا کیا معاملہ ہوا؟ اس نے کہا کہ میرے بڑے گناہ تھے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ تو نے جو نمک تیز کرنے پر میری بندی کو معاف کر دیا تھا، اس کے بدلے میں میں تجھ کو معاف کرتا ہوں۔
سانی نے فرمایا کہ کسی چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی معمولی نہ سمجھو، حقیر نہ سمجھو، کیونکہ ہر گناہ میں عذاب کا اثر ہے، اور کسی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی کم نہ سمجھو، معمولی نہ سمجھو، کہ ہر نیکی میں جو ہے وہ اس کی مغفرت کا اثر ہے، مغفرت کا سبب بن سکتی چھوٹی سی میں چھوٹی نیکی۔ اس لیے چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بچو اور چھوٹی سے چھوٹی نیکی جو کر سکو وہ کر، پتہ نہیں کس بات پر مخصوص ہو جائے۔
اکمل ایمان کیسے حاصل کریں؟ آج ایک حدیث سن لیجئے، انشاءاللہ اس کی برکت سے ایمان کامل نہیں اکمل ہو جائے گا۔ بس فرض واجب سنت موقعہ پڑھ لو، زیادہ نفل حج عمرہ، بہت زیادہ تسبیح اور نفلی عبادات چاہے کم ہو، مگر اخلاق اچھے کر لو۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے اخلاق مخلوق خدا کے ساتھ اچھے ہوں گے، قیامت کے دن اس کا ایمان کامل ہی نہیں اکمل ہوگا۔ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث نقل فرماتے ہیں، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہاں علامہ بدر الدین عینی نے ایک علمی اشکال کیا ہے کہ کیا پیر سے مارنے کی اجازت ہے، کیونکہ حدیث میں تو صرف دو باتیں ہیں، زبان سے تکلیف نہ دو اور ہاتھ سے تکلیف نہ دو، مگر پیر کا ذکر نہیں فرمایا، لہذا کیا زبان اور ہاتھ کو بچاؤ اور دو لات لگا دو؟ تو علامہ بدر الدین عینی اس کا جواب دیتے ہیں کہ جو اعضاء تکلیف پہنچانے میں کثرت سے استعمال ہوتے ہیں وہ دو ہیں، زبان اور ہاتھ۔ لات کی نوبت تو بہت کم آتی ہے، تو جب زیادہ استعمال ہونے والے اعضاء کی حفاظت کی مشق ہو جائے گی تو لات کی تو نوبت ہی نہیں آئے گی، اس کو قابو کرنا بالکل آسان ہو جائے گا۔ ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کو بھی تو اللہ تعالیٰ جزائے عظیم عطا فرمائے، ایسے اس کی ایسے ایسے علوم حضرت نے۔ علامہ ایک اشکال اور دور کرتے ہیں کہ زبان سے تکلیف ہوتی ہے یا زبان کے الفاظ سے تکلیف ہوتی ہے؟ زبان میں تو ہڈی بھی نہیں ہے، وہ تو ملائم گوشت کا ٹکڑا ہے۔ اگر آپ غصے میں اپنی بیوی کے گال پر زبان کو زور سے رگڑیں تو کیا وہ کہے گی کہ ہائے میں مر گئی؟ تو کیا وہ کہے گی کہ ہائے میں مر گئی؟ اسی لیے علامہ بدر الدین عینی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ کیوں نہیں فرمایا المسلم من سلم المسلمون من الفاظ لسانہ، یعنی مسلمان وہ ہے جس کے الفاظ سے لوگوں کو اذیت نہ پہنچے، زبان بیچاری کیا تکلیف پہنچائے گی؟ علامہ بدر الدین عینی اس کا جواب دیتے ہیں کہ بعض وقت بغیر الفاظ کے بھی زبان سے تکلیف دی جا سکتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نبوت میں کمال بلاغت دیا گیا تھا، سبحان، آپ نے لسان اس لیے فرمایا تاکہ اس میں وہ لوگ بھی داخل ہو جائیں، لیدخل فیہ الذی یخرج لسانہ استہزاء، جو کسی کا مذاق اڑانے کے لیے زبان کو باہر نکالتے ہیں اور ہلا کر بھاگ جاتے ہیں، اس میں کوئی لفظ بھی نہیں نکلتا. بچے اکثر ایسا کرتے ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ پٹائی ہو رہی ہے اور بدلہ نہیں لے سکتے تو بچے زبان نکال کر منہ چڑھا کر بھاگ جاتے ہیں، اور بازے بڑے بھی ایسا کرتے ہیں. سبحان اللہ، اور بازے بڑے بھی ایسا کرتے ہیں. تو علامہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مل لسانی ہی اس لیے فرمایا تاکہ وہ ظالم، وہ موذی، وہ تکلیف دینے والے بھی اس حدیث میں شامل ہو جائیں جو زبان کو نکال کر ہلا کر مذاق اڑا دیتے ہیں اور بولتے کچھ نہیں.
ابرار الرق صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو سوالہ کے دوسرے شیخ، شیخ ثانی ہیں، تھے، عزیز کا بھی انتقال ہو چکا، ان سے ایک ہندو نے سوال کیا، وہ عزیز کی مجلس میں موجود تھا، وہ افسر تھا، کہیں سے آیا تھا کسی کام کے لیے، تو یہ حدیث پڑھی گئی کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے. تو اس نے پوچھا کہ حضرت کیا اور کافر کو تکلیف پہنچانا تو کیا آپ کے یہاں، آپ کے اسلام میں جائز ہے؟ تو حضرت والا نے فرمایا کہ نہیں، جائز نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کا واسطہ دن رات مسلمانوں سے پڑتا ہے، تو جب وہ آپس میں ایک دوسرے کو جو ہے ایذا نہیں پہنچائیں گے زبان اور ہاتھ سے، تو غیر مسلموں سے تو پھر واسطہ ان کا بہت ہی کم پڑتا ہے، ان کو تکلیف پہنچانے کا پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جب آپس کی مشق ان کی ایسی ہوگی کہ ایک دوسرے کو ایذا سے نہ پہنچائیں، نہ زبان سے نہ ہاتھ سے، تو جن سے کبھی واسطہ نہیں پڑتا غیر مسلموں سے، ان سے نوبت ہی نہیں آئے گی اس کی.
ماشاء اللہ،
البتہ وہ ایذا پہنچانا چاہیں تو پھر اس کے بعد وہ اسلام کو نقصان نہ پہنچائیں تو بات الگ ہے، پھر تو انہیں کی طرف سے اس کو پیش قدمی، تو پھر جہاد اسی لیے رکھا گیا، وہ اللہ کے لیے ہے، نفس کے لیے نہیں ہے.
سبحان اللہ، سبحان اللہ، مخلوق پر احسان کرنا اچھے اخلاق کی نشانی ہے. شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک ملازم کو ڈانٹ رہے تھے، اس نے کہا حضور خطا ہو گئی، معاف کر دیجیے. فرمایا تم نے ایک درجن خطائیں کی ہیں، میں کتنا بھگتوں، یعنی کتنا برداشت کروں؟ تو تبلیغی جماعت کے بانی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت پاس بیٹھے ہوئے تھے، جو شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے سگے چچا بھی تھے. انہوں نے شیخ الحدیث کے کان میں فرمایا کہ قیامت کے دن جتنا اپنا بھگتوانا ہو، جتنی اپنی خطاؤں کی معافی کرانا ہو، اتنا یہاں بھگت لو اور اللہ کے بندوں کو معاف کر دو. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھانجے حضرت مستح رضی اللہ تعالی عنہ سے ناراض ہو گئے اور قسم اٹھائی کہ اب میں ان کو کبھی کچھ نہیں دوں گا۔ حضرت مستح بدری صحابی تھے، بدری صحابی اللہ کے مقبولین میں سے ہیں، اور اللہ ایک دفعہ جس کو قبول کرتا ہے پھر اس کو کبھی مرفوض نہیں کرتا۔ ہم لوگ تو اس لیے مردود کر دیتے ہیں کہ ہم کو مستقبل میں کسی کی وفاداری کا علم نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ اسی کو مقبول بناتے ہیں جو علم الہی میں ہمیشہ مقبول ہوتا ہے۔ ماضی، حال، مستقبل، اللہ تعالیٰ کو سب کا علم ہے، چنانچہ جس کو ایک مرتبہ قبول کر لیتے ہیں پھر کبھی اس کو مردود نہیں فرماتے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر سے حضرت مستح کے لیے سفارش نازل فرمائی، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، اے ابو بکر صدیق، کیا تم محبوب نہیں رکھتے کہ میرے اس بدری صحابی کو جس نے بدر میں جنگ لڑی تھی اور میں نے اس کو اپنا مقبول بنا لیا تھا، جس سے بے شک غلطی ہو گئی لیکن میں اس کو معاف کرتا ہوں، اگر تم اس کو پسند کرتے ہو کہ اللہ تم اس کو پسند کرتے ہو کہ اللہ تم کو بخش دے تو تم میرے مستح کو معاف کر دو۔ یہ تفسیر جو میں پیش کر رہا ہوں روح المعانی میں اس آیت کے شان نزول میں موجود ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ، میں اس بات کو محبوب رکھتا ہوں کہ آپ مجھے قیامت کے دن بخش دیں، میں آپ کے اس بندے کو معاف کرتا ہوں بلکہ اس پر پہلے سے بھی زیادہ احسان کروں گا۔ بیویوں کی کڑوی باتوں پر درگزر سے کام لیں۔ اب رہ گیا یہ کہ بیویاں بھی تو ہمیں ستاتی ہیں، تو اس کے بارے میں سن لو کہ اگر یہ عورتوں کا مجمع ہوتا تو میں ان کے سامنے آپ کی طرفداری کرتا، ان کو یہ سکھلاتا کہ اپنے شوہروں کی عزت کرو، ان کو ناراض مت کرو، ورنہ تمہاری عبادت قبول نہیں ہوگی۔ لیکن اس وقت آپ ہمارے ہاتھ لگے ہوئے ہیں، تو اس کے خلاف والا مقدمہ پیش کر رہا ہوں کہ بیویوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ لیکن پھر بھی میں چند واقعے پیش کیے دیتا ہوں جن سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اگر وہ ستاتی بھی ہیں تو بھی آپ صبر کریں۔ اگر بیوی غصے کی تیز ہے، کڑوی کڑوی باتیں سناتی ہے، تو اس کو برداشت کریں، انشاءاللہ اسی سے آپ اللہ کے پیارے ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ کی بیٹی کڑوی زبان والی ہے اور آپ کو داماد شریف مل گیا، اور آپ کی بیٹی نے آپ سے آ کر کہا کہ اگر میں اپنے شوہر کو کڑوی بات کہہ دیتی ہوں، ستاتی ہوں، غصہ دکھاتی ہوں، پھر بھی میرا شوہر مجھے کچھ نہیں کہتا، آپ کا داماد فرشتہ ہے، مجھ سے کوئی بدلہ نہیں لیتا بلکہ جب اس سے برداشت نہیں ہوتا تو باہر چلا جاتا ہے، تو آپ بتائیے کہ ایسے داماد کے بارے میں ابا کا دل کیا کہے گا؟ بولو بھائی، ابا کہے گا کہ کوئی بلڈنگ ہوتی تو اس کے نام لکھ دیتا، کار ہوتی تو اس کو دے دیتا۔ تو جو لوگ ربا کی کڑوی مزاج اور غصے والی بندیوں کی بد اخلاقیوں اور کڑوی باتوں کو برداشت کر رہے ہیں، تو ربا بھی ایسے بندوں سے خوش ہو جاتے ہیں کہ اپنے اس بندے کو میں کیا دوں، نسبت مع اللہ کا اعلی مقام، تعلق مع اللہ کا اعلی مقام عطا فرماتے ہیں۔ بہرحال اللہ ایسے لوگوں کو اپنا بہت بڑا ولی بناتا ہے۔ جب ابا داماد کو انعام دے سکتا ہے تو ربا اس بندے کو کیوں انعام نہ دے گا جو اس کی ایسی بندیوں کو پار لگا دے جو زبان کی کڑوی ہوں۔ اب ایک واقعہ اور،
اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شوہر کو ولی بنانے کے لیے خود غیر ولی ہو جائے، یہ تو شوہر کا لیے ہے کہ وہ برداشت کرے گا تو اس کو ولایت مل جائے گی، لیکن جو بیوی جان بوجھ کے ایسا کرے گی تو وہ خود غیر ولی ہو جائے گی۔ تو خود کو غیر ولی بنا کے دوسرے کو ولی بنانا یہ کوئی عقل مندی کی بات؟
اب ایک واقعہ اور سنیں۔ ایک بزرگ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ، مجھے کوئی کرامت دے دیں، تیری یہ بندی جو میری بیوی ہے بڑی کڑوی کڑوی باتیں کرتی ہے جو مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، میرا بھی غصہ تیز ہے اور اس کا بھی غصہ تیز ہے، دونوں طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی، لہذا آپ مجھے کوئی کرامت دے دیں تاکہ میں اس پر اپنی بزرگی کا روب جما دوں، تاکہ وہ مجھ کو ولی اللہ سمجھ کر میری بدعا کے ڈر سے مجھے نہ ستائے۔ آسمان سے آواز آئی کہ اپنی چارپائی پر بیٹھ جا، میں اس کو اڑنے کا حکم دوں گا، پھر اس کو بتانا کہ دیکھ آج میں نے تجھ کو کیسی کرامت دکھائی، اب تو مجھے بزرگ اب تو تو مجھے بزرگ مان کر مجھے ستانا چھوڑ دے۔ تو ان کے بیٹھتے ہی چارپائی اڑنے لگی، انہوں نے اپنے گھر کے صحن کے اوپر سے اڑ اڑ کر بیوی کو دکھایا، پھر آ کر اس سے پوچھا کہ آج تم نے کوئی بزرگ دیکھا؟ کہا ہاں آج ایسے بزرگ دیکھے جو آسمان پر اڑ رہے تھے، میرے صحن پر سے کئی دفعہ گزرے، بزرگ اس کو کہتے ہیں، ایک تو ہے خواہ مخواہ کا بزرگ بنا ہوا ہے، ہر وقت زمین ہی پر دھرا رہتا ہے، کبھی تو نے اڑ کر نہیں دکھایا، کبھی تو نے اڑ کر دکھایا؟ تو انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم وہ میں ہی تھا، اللہ نے مجھ کو کرامت دی تھی۔ تو بیوی کہتی ہے توبہ توبہ، وہ تم تھے؟ جب ہی تو میں کہوں ٹیڑے ٹیڑے کیوں اڑ رہے تھے؟ دیکھا آپ نے کرامت کو بھی اس نے گڑبڑ کر دیا۔ ایک صاحب کرامت بزرگ تھے، شاہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ۔ ایک شخص ہزار میل دور سے ان سے مرید ہونے آیا، شیخ اس وقت جنگل میں لکڑی کاٹنے گئے ہوئے تھے۔ اس شخص نے ان کے گھر پہنچ کر ان کی بیوی سے پوچھا کہ شیخ کہاں ہے؟ وہ تڑپ کر بولی واہ شیخ کیا ہے، میخ ہے، میں تو رات دن اس کے ساتھ رہتی ہوں، وہ کوئی بزرگ بزرگ نہیں ہے، تم لوگ نہ جانے کن چکروں میں پھنس گئے ہو۔ اب وہ بیچارہ رونے لگا کہ یا اللہ، ہزار میل دور سے بزرگ سمجھ کر آیا تھا اور یہ عورت اتنی شکایتیں کر رہی ہے۔ اتنے میں محلے والوں نے کہا کہ یہ عورت بدتمیز ہے، ان کو بہت ستاتی ہے، لیکن ان کا ظرف ہے کہ اس کو برداشت کر رہے ہیں، اس کے ساتھ نباہ کر رہے ہیں، جاؤ جنگل میں جا کر ان کی بزرگی دیکھو۔ جب وہ جنگل گیا تو دیکھا کہ شاہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ شیر پر بیٹھے لکڑی لادے چلے آ رہے ہیں اور ہاتھ میں سانپ کا کوڑا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ مثنوی میں اس قصے کو بیان فرما رہے ہیں۔ اب تو یہ حیران رہ گیا کہ یا اللہ، بیوی تو شکایت کر رہی تھی کہ یہ بزرگ نہیں ہے اور ادھر یہ کرامت۔ تب شیخ نے فرمایا کہ لگتا ہے تم میرے گھر سے آ رہے ہو، تبھی چہرہ اترا ہوا ہے، میری بیوی سے تم نے کوئی شکایت سنی ہوگی، اس کا خیال مت کرو، میں جو اس کے ساتھ نباہ کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے اسی کی برکت سے یہ کرامت دی ہے کہ میں شیر نر سے بیگار لے رہا ہوں، یہ شیر میرے قبضے میں ہے، میں روزانہ اس پر لکڑی لاد کر لے جاتا ہوں، اور سانپ کا کوڑا بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، مجھے آسمان سے آواز آئی تھی کہ تو نے جو میری کڑوی زبان والی بندی کی کشتی پار لگا دی، اس کے صدقے میں میں تجھے اتنی بڑی کرامت دیتا ہوں۔ اس واقعے پر میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب پھولپوری رحمتہ اللہ علیہ مست ہو کر مولانا رومی کا یہ شعر پڑھتے تھے، گر نہ صبرم می کشیدے بارزن، کہ کشیدے شیر نر بیگار من۔ اگر میں اس کڑوی زبان والی عورت کو برداشت نہ کرتا اور میرا صبر اس عورت کی بد اخلاقی کا بوجھ نہ اٹھاتا تو یہ شیر نر بھی میری بیگاری میری مزدوری نہ کرتا، یہ انعام اللہ تعالیٰ نے اسی صبر کے صدقے میں دیا ہے۔ دوستوں میں یہی بات عرض کر رہا ہوں کہ بیویوں کے معاملے میں اچھے اخلاق سے پیش آؤ، ان کی کڑوی زبان کو برداشت کر لو، نہ برداشت ہو تو تھوڑی دیر کے لیے گھر سے باہر چلے جاؤ۔ سعدی شیرازی نے فرمایا کہ اگر کوئی کڑوی بات کرے تو اس کے منہ میں مٹھائی ڈال دو تاکہ گالی بھی میٹھی میٹھی نکلے۔ لوگ ڈنڈے سے بیویوں کو ٹھیک کرتے ہیں، حالانکہ بیویاں ڈنڈے سے ٹھیک نہیں ہوتی۔
بتا دی ہوئی مجلس، وہ بھی عورتوں کے بتا دی کیا سن سن۔
خواتین کے لیے کل سے انشاءاللہ یہیں پروگرام رہے گا، حضرت والا دعوت برکاتہ میں اپنی خانقاہ میں انشاءاللہ، مردوں کے لیے وہیں انتظام ہوگا کل سے کچھ دن کے لیے، رائے اعلان ثانی چار پانچ دن کے لیے۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ انشاءاللہ مردوں کے لیے خانقاہ میں انتظام ہوگا اور خواتین یہیں آئیں گی۔
یہاں آواز آ جائے گی؟
جی انشاءاللہ، موبائل کے لیے،
موبائل کے ایسی کنیکشن ہے۔ ٹھیک ہے، مسجد سے برخاست ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ بس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
جہاں حضرت والا کا جہاں کمرہ ہے محراب کے سامنے، مسجد کے محراب کے سامنے، انشاءاللہ وہاں جیسے پہلے مجلس ہوا کرتی تھی حضرت کی، انشاءاللہ وہیں پر انتظام ہوگا.
ماشاءاللہ.